أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آگاہی کے ساتھ قمبر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام کچھ قوموں کی تاریخ میں کچھ ایام بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست 23 مارچ اور 6 ستمبر اسی طرح بہت سارے ایام ہیں کہ جو بہت زیادہ تاریخی حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں ان ایام کی اہمیت دیگر اقوام کو نہیں ہوگی لیکن پاکستان کو ضرور ہوگی اسی طرح اگر ہم پاکستان کی تشیعوں میں دیکھیں تو کچھ ایام پاکستانی تشیعوں کے لیے بہت اہم ہیں جن میں 5 اگست کے جس میں شہید ڈاکٹر محمد علی شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت ہوتی ہے اسی طرح 7 مارچ جب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شہادت ہوتی ہے اسی طرح ایک تاریخ جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے وہ 6 جولائی ہے 6 جولائی تاریخ تشیع پاکستان میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے ہم نے آج کا پروگرام اسی 6 جولائی کی تاریخ کے حوالے سے مرتب کیا ہے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر آج زحمت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا نقی ہاشمی صاحب کو آغا صاحب السلام علیکم
جی وعلیکم السلام رحمۃ
اللہ آغا صاحب جیسے میں نے بتایا انٹرو میں کچھ اہمیت ہے 6 جولائی کی تو ذرا سا اس پہ زور دیجیے گا کہ کیا ہے اہمیت 6 جولائی کی تاریخ تشیع پاکستان میں
جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے مقدمے میں بات کہی کہ کچھ تاریخیں کچھ سال کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو قوموں میں ممالک کے لیے ملتوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں اسی طرح ابھی ذرا وقت کی قلت ہے نہیں چاہیں گے کہ مختلف تاریخوں کو جو دنیا کے اعتبار سے بھی آپ نے تو زیادہ تر پاکستانی تاریخوں کا ذکر کیا دنیا کے اعتبار سے بھی ایسے ہی ہے اور اچھا تاریخی اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نے ان موضوعات کو اٹھایا ہے کہ کچھ ایام جو ہے نا وہ ایام اللہ کہلاتے ہیں کچھ نعرے ایسے ہوتے ہیں جو شاعر اللہ کہلاتے ہیں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو شاعر اللہ کہلاتے ہیں تو اسی طرح سے کچھ تاریخی بھی ایسی ہو جاتی ہیں جیسے دیکھیں ہجرت کی تاریخ کو کتنی اہمیت حاصل ہے اسلام میں
جی جی
اس بنیاد پر جو ہے وہ پورا اسلامی کیلنڈر تشکیل دیا جاتا ہے تو ہم نے بھی اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا کہ آپ نے پروگرام 6 جولائی کے عنوان سے تیاری ہم نے یوں کی کہ ہمیں اپنی آئندہ نسل کو یہ بات پہنچانی ہے جو آگاہی نہیں رکھتی جس کو نہیں معلوم تاریخ تشیع پاکستان خصوصاً انقلاب اسلامی ایران کے بعد یا ہماری سیاسی جدوجہد تشیع جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو آپ کا اندازہ ہے کہ یہ نئی نسل کو ہماری تاریخ کا علم نہیں ہے تو ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ان موضوعات پر گفتگو کریں اس میں جو بات 6 جولائی سے متعلقہ ہے اصل تو 6 جولائی کی جو اصل بات ہے وہ 1980 ہے 1980 لیکن کچھ مقدماتی باتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ کریں تو ہم پھر 6 جولائی کو صحیح سمجھ پائیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے تاریخ پاکستان جب سے پاکستان بنا تشیع کی اجتماعی جدوجہد مسلسل جاری ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے زمانے کے حکمرانوں سے یا اس دور کے لوگوں نے اس زمانے کے حکمرانوں سے مطالبات نہ کیے ہوں تشیع مطالبات جو کہ یقینی طور پہ پاکستان کی اور مسلمانوں کی اصل اہمیت اور حیثیت کو واضح کرنے کے لیے تھے شیعہ مطالبات یا شیعہ لیڈرشپ جب بھی میدان میں آئی ہے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خالی مسئلہ جو ہے نا وہ تشیع کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اگر آپ غلط قانون پاس کر رہے ہیں اگر آپ غلط سٹیپس اٹھا رہے ہیں اگر آپ دنیا میں کہیں کسی جگہ پہ غلط کوئی معاہدہ کر رہے ہیں یا آپ پاکستان کے لیے کوئی غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ جدوجہد جو اجتماعی جدوجہد تھی اس کا نتیجہ اگر یہ کامیاب ہو جائے جو تشیع نے ہمیشہ علم بلند کیا ہے اس کا فائدہ صرف تشیع کو نہیں ہونا تھا پاکستان کو ہونا تھا مسلمانوں کو ہونا تھا سب کو ہونا تھا پاکستانی قوم کو ہونا تھا تو جدوجہد کا سلسلہ جو ہے یہ پاکستان بننے کے بعد سے جاری ہے کیونکہ ابھی ہمارے ہمارے موضوع میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے میں اس کا یہاں تذکرہ نہیں کرتا.
جی جی،
میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں مفتی جعفر حسین صاحب کی قیادت پہ. سید محمد دہلوی صاحب کی رحلت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر مفتی جعفر حسین صاحب کو اتفاق رائے سے تشیع پاکستان کی قیادت، یہ شخصیت علمی اعتبار سے بھی الحمدللہ، اجتماعی اعتبار سے بھی الحمدللہ، اور پھر بعد میں ثابت ہوا کہ شجاعت بھی سٹینڈ لینے والی ایک شخصیت ہے. جب یہ مفتی جعفر صاحب تشیع کی قیادت سنبھالتے ہیں تو اتفاق ہے کہ یہ وہ سخت ایام ہیں کہ جہاں خوشخبریاں مل رہی ہیں، جیسے ایران کے انقلاب کی کامیابی انہی سالوں میں ہوئی ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی شخصیت شہید باقر صدر کی شہادت بھی ہوئی. اپریل کا مہینہ تھا اور 1980 سن تھا، تو ایک اجتماع کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جس کو احتجاجی مظاہرہ کہا جائے، جس میں صدام مذمت کی جائے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کو جو تشیع کے لیے نہیں عالم اسلام کے لیے بہت مفید تھی، کہ جن کی طرف پاکستان سے خط گیا تھا، پاکستان کے حکمرانوں نے خط لکھا تھا کہ ہمیں اسلامی بینکاری کا نظام بنا کے دیا جائے. یعنی باقر صدر ایک آیت اللہ، ایک مشتہد، ایک فقی، لیکن یہ اساسہ تشیع کا نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا اساسہ تھا کہ جن کی طرف لیٹر جائے، پاکستانی حکومت بھیجے، عراق میں رہتے ہیں، شیعہ مشتہد ہیں، فقی ہیں، کہ ہم پاکستان کے اندر اگر اسلامی بینکاری یا اسلامی نظام اقتصاد قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. اور پھر جو بینکاری کے موضوع پر، اقتصاد کے موضوع پر شہید باقر صدر کی کتابیں ہیں، وہ زیادہ تر ان اسلامی دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہیں. بہرحال ایسی شخصیت
وہ اسلامی معاشی نظام تھا، ایک جو
اسلامی معاشی نظام
پورا اور یہ بنیادی ترین چیز تھے کہ جو
پاکستان بننے کے بعد لازمہ تھا کہ ہم جب پاکستان کو اسلام کے نام پر لے رہے ہیں تو پھر یہ اسلام کا نفاذ ہو ہر موضوع پر. بہرحال تو ایسی شخصیت کی شہادت ہوئی ہوئی تھی. علماء نے فیصلہ کیا تھا احتجاج کا، جون میں یہاں سب جمع ہو رہے تھے، 1980 کی بات ہے، جون میں احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور الحمدللہ ISO کے نوجوان اس وقت جو ہیں وہ سب سے زیادہ متحرک تھے، اور اس کال کے لیے لاکھوں پوسٹرز جو ہیں وہ لگا دیے گئے تھے پورے پاکستان کے اندر، اور ایک عظیم اجتماع کی طرف ہم جا رہے تھے. کہ یہ پلان ہو رہا تھا کوئی 22 جون کی بات ہے، 1980 22-23 جون کی بات ہے 1980 میں، کہ عجیب سا ایک ہوتا ہے کہ خود ضیاء الحق جو ہے وہ 28 جون، میرا خیال ہے 20 جون کی تاریخ ہے، کہ 20 جون 1980 میں وہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کے نام پر ایک اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسلامی شریعت کے کسی ایک خاص اور بڑے اہم موضوع کو نافذ کر دیا، اور اس کو ساری پاکستانی قوم کے اوپر جو ہے نافذ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ حکومت کو دینی ہے. اہل سنت دنیا تو پہلی حکومت کو دیتی ہے، کیونکہ اہل سنت دنیا میں جو نظریہ ہے وہ یہ کہ جو بھی بیٹھ جائے منصب کے اوپر اور وہ اس مسلمان بھی ہو تو بس وہ اولی الامر ہے، اور اس کو صاحب اطاعت یعنی اس کی اطاعت واجب ہے، اور ایک اسلامی حکمران ہے. اس طرح ہمارے یہاں زکوٰۃ جب تک خود مستحق تک نہ پہنچائی جائے، تشیع کی فقہ کا مسئلہ ہے. تو ہم نے پہلے تو مذاکرات کے ذریعے سے بات کرنے کی کوشش کی.
ہمارے نصاب کا بھی ہے، ان کے نصاب کا
جی فرق ہے، وہ تو فرق ہے ہی، چلے نصاب کے فرق تو واضح تھے، لیکن ایک بنیادی اصولی فرق تھا کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اگر ہم حکمران کے ہاتھ میں رکھ دیں، خمس ادا نہیں ہوتا اگر ہم حکمران کے ہاتھ میں رکھ دیں. یعنی اس کے خاص شرعی مسائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرنا پڑتا. اب ہوا یہ کہ جب یہ زکوٰۃ والی بات ہوئی تو ہمارے یہاں طے یہ کیا کہ جا کے پہلے مذاکرات کیے جائیں، اور ضیاء الحق سے یہی مفتی جعفر صاحب کی جو پاکستان کی ایک بہت علمی اور بھاری شخصیت تھی، کہ جن سے سلامتی کونسل کے ممبر بھی رہے، جو نظریاتی کونسل بنتی ہے اس کے ممبر بھی رہے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کے ممبر بھی تھے، تو ضیاء الحق سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. ایک وفد گیا جا کے ملاقات کرتا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ کریں، یہ نہ ہو، بار وہ کہاں مانتے ہیں. تو آپ ہی سمجھیے کہ جو ایک پلان ہو رہا تھا جون کے آخری عشرے میں، 1980 جون کے آخری عشرے میں جو ایک پلان ہو رہا تھا کہ ہم باقر صدر کے لیے ایک احتجاجی مظاہرہ کریں گے، وہ مظاہرہ جو ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ یوں ہوا کہ چلو چلو اسلام آباد چلو، یہاں تو اور زیادہ بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں پر شریعت کے نام پر جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی ایک خاص فرقے کو، کسی ایک خاص امام کے ماننے والے کو، جیسے حنفی اس زمانے میں زیادہ رائج تھا، کہ حنفی شریعت کو تمام لوگوں پر نافذ کر دیا جائے اور سب کے لیے وہ یعنی نافذ ہو گیا، قابل ان کو عمل کرنا پڑے گا اور یہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابتدا جو ہے نا وہ ایک باقر صدر کے لیے مظاہرے سے ہوئی تھی،
ہم تو اس لیے اجتماع کے چکر میں تھے، تشیع اس لیے جمع ہو رہی تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ابھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے باقر صدر کے لیے اور اسلام آباد میں ہی جمع ہونا ہے اور مذمت کرنی ہے۔ پلان یہ تھا کہ جائیں گے جو ایمبیسی ہے عراق کی اور وہاں جا کے مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے۔ بہت بڑی شخصیت شہید ہو گئی تھی، کوئی چھوٹا مسئلہ تھا نہیں۔ تو یہ ہوا کہ اس طرح کے قانون پاس ہو گیا، تو وہ احتجاج کہ جس کے پوسٹرز لگ چکے تھے، جس کی تیاری ہو چکی تھی، اسی احتجاج کو پھر جو ہے نا وہ ضیاء الحق کے خلاف وہ احتجاج جو ہے وہ پورا رخ اختیار کر گیا۔ دوسرے لفظوں میں غلط انداز میں جو قانون نافذ ہونے کی بات ہو رہی تھی یا شریعت نافذ ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ ویسے یہاں پر ایک دقیق نقطہ ہے، اس کو بھی سمجھیے گا کہ ضیاء الحق کا ابتدائی دور ہے یہ، اور یہاں پر وہ کوشش کر رہا ہے کہ حنفی فقہ کو نافذ کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں 1980 تک سعودیہ کا انفلوئنس اتنا نہیں تھا کہ یہاں پر ایک وہابی یا دیوبند یا اہل حدیث یا اس طرح کے قانون نافذ ہوں، اور تعداد بھی یعنی پاکستان کے اندر سب سے بڑی تعداد اور آج بھی بریلوی جن کو آپ حنفی بھی کہتے ہیں انہی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرف جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تعداد کے اعتبار سے تشیع ہوتی۔ یہ تو پاکٹس تھے چھوٹے چھوٹے جس میں آپ دیوبند کہیں، اہل حدیث کہیں، وہابیت کہیں، ہاں مدارس بن چکے تھے، ان کا انفلوئنس جو ہے وہ خصوصاً بلوچستان، سرحدی علاقے ہمارے، اور اسی طرح سے جس کو آپ کہتے ہیں یہ جو مانسہر ایبٹ آباد اور اس طرف، ان علاقوں میں ان کا نفوذ ہو گیا تھا، مدارس بنا لیے تھے، مساجد بڑی بڑی، یعنی سعودی پیسے سے بہت کچھ ہوا تھا۔ لیکن حکومت ابھی تک بریلوی مائنڈ ہے، ابھی تک حنفی شریعت کی نفاذ کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے اس زمانے بڑی اہمیت حاصل تھی ان کو، طاہر القادری کو باقاعدہ لایا گیا اور ایک حیثیت دے کے ان کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں بٹھایا گیا، نواز شریف، شہباز شریف اس زمانے میں بہت زیادہ ان کے قریب ہوئے، اور ایک یعنی پورے شریعت اور وہ بھی حنفی شریعت سب کے لیے جو ہے نا وہ۔ بہرحال تو یہاں پر ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے نفاذ فقہ جعفریہ، ہم نے یہ نہیں کہا پاکستان کے ہر فرد کے لیے نفاذ فقہ جعفریہ، غلط ہے۔ شہید حسینی کا بھی بعد میں الحمدللہ اگر آپ تقاریر سنیں، اس سے پہلے مفتی جعفر صاحب نے بڑے کھل کے کہا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ نفاذ فقہ جعفریہ، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہاں پر، اگر آپ نے اسلامی قانون کا نافذ یا نفاذ کرنا بھی ہے، تو یہاں جو موجود ہے جس شریعت پر عمل کرتا ہے اس کے لیے اس کو شریعت پہ آزاد رکھیں، اور یہ مطالبہ قانونی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، شرعی بھی ہے، آئینی بھی ہے، یعنی اس میں کیا مختلف کیا اختلاف ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو ضیاء الحق سے پہلے
پاکستان کہتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا
اجازت دیتا ہے ان چیزوں کی، ہمارے یہاں فرقہ واریت کی اور فرقے کی بنیاد پر کسی کے اوپر کوئی قانون تھوپنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں جون کے آخر میں ایک احتجاج کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ احتجاج جو ہم شہید باقر صدر کے لیے کر رہے تھے، وہ احتجاج آہستہ آہستہ جو ہے وہ ضیاء الحق کے خلاف، ہم شہید کے لیے جمع ہو رہے تھے، لیکن یہاں پر ہم پر جو ہے وہ ایک ایسا عجیب قانون نافذ ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں باہر نکلنا پڑا۔ اور پھر الحمدللہ دنیا نے دیکھا 27-28 جون کو ایک بہت عظیم اجتماع، 27-28 جون ایک عظیم اجتماع جو ہے نا وہ اسلام آباد پہنچ گیا، تو اس میں 500 سے زیادہ تقریباً الحمدللہ علماء شامل ہوئے ہیں۔ پھر 28 جون کو مفتی جعفر صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں 1980، اور اس میں واضح کرتے ہیں کہ ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہمارے مطالبات کیا ہیں، اور ایک جوانوں کا اجتماع ہے الحمدللہ، اس میں ہمارے تقریباً تمام جتنے بھی آپ کہیے طبقات ہیں تشیعوں کے، تعلیم و تربیت سے تعلق رکھتے ہوں، فوج میں ہوں یا کسان ہوں یا علماء ہوں، نوجوان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوں، سب الحمدللہ جمع ہوئے، اور یہ تھوڑے ہی دیر میں اسی 28-29 جون کو لاکھوں تک یہ مجمع پہنچ گیا تھا، لاکھوں میں زیادہ یہ افراد جمع ہو گئے،
لاکھوں اس وقت لاکھوں جمع ہو گئے،
اس وقت لاکھوں جمع ہو گئے تھے۔ اور بہرحال اس میں بہت بڑا کردار ISO کے جوانوں کا ہے جنہوں نے الحمدللہ اس طرح سے پوری تشیع پاکستان کو موبائلائز کیا ہے، وہ پوسٹرز مٹائے جا رہے ہیں. آپ ذرا اس وقت کا پاکستان سوچئے جس میں ماشاء اللہ لگا وہ.
ایگزیکٹلی ابھی تو جو ہے نا وہ تو نیا نیا آیا ہوا ہے اور یہ پیک کا دور ہے اس کا.
یہ دور آپ کے دور
ساری سیاسی ایکٹیویٹیز بند ہو چکی ہیں.
وہ ابھی ضیاء الحق نے بھٹو کو ٹانگا ہے, ہینگ ہوا ہے بھٹو ابھی.
بھٹو جیسا
قداور شخصیت, اور ابھی تک اس سے زیادہ, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ابھی تک آپ کو عوام مقبول شخصیت نہیں ملی ہے جتنی مقبولیت عوام میں اس کو تھی. اس جیسے آدمی کو جب وہ ہینگ کر کے آیا ہو تو ایک روب اور دبدبہ تھا, ایک خوف تھا سب کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن تشریع ایک مطالبے کی بنیاد پر جمع ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اجتماع لاکھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سرد مہری دکھاتے ہیں پریس کانفرنس میں, ہم اپنے سارے مطالبات کو بہت واضح کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ایک میٹنگز شروع ہوتی ہیں, پھر وہ تبادلہ ہوتا ہے, جو ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں ایجنٹس جو کہلاتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں. پھر وہ آتے ہیں, کبھی وہ لالچ دیتے ہیں کہ مان جائیے مت کیجیے, کبھی وہ خوف, آرمی آ گئی ہے, فوج آ گئی ہے, یہاں تو بم گریں گے, یہاں تو فلاں ہو جائے گا, یعنی جو عربہ استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیا. حتیٰ کہ یعنی مساجد جس میں ہم تھے, اثناشری مسجد جو جی سکس کی کہلاتی ہے, جی سیون کی کہلاتی ہے, وہاں پر بار بار پانی کا بند ہو جانا اور پانی کے ٹرکس کو نہ آنے دینا, جو انتظامات کیے ہوئے تھے کبھی لائٹیں بند کر دینا پیچھے سے, وہ جو کر سکتے تھے دو تین دنوں انہوں نے کیا تاکہ کسی طریقے سے قوم جو ہے یہ خوف کا شکار ہو جائے. لیکن آہستہ آہستہ یہ اجتماع 3 جولائی آئی تو بہت بڑا ہو گیا, 4 جولائی تو اور بڑا ہو گیا, بلکہ انہوں نے بڑی سختیاں کی, بڑی کوشش کی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اتفاق ہے کہ بڑا ہی 4 جولائی کا دن جو ہے نا وہ تشریح کی تاریخ میں اس قدر شدت کے ساتھ بارش ہوتی ہے کہ ہمارے ٹینٹ اور یہ سارا بنا بنا اجتماع جو ہے وہ اکھڑنے لگتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ ڈاکٹر محمد علی نقوی جیسی شخصیت موجود ہے کہ جو جوانوں سے کہتی ہے کہ آپ یہی سمجھیں کہ یہ سب جو ہے نا علم حضرت عباس ہیں, آپ نے آج اگر ان کو بچایا تو تشیع بچے گی. تو پھر وہ نوجوان جو ہے نا اس پورے جتنا بھی ٹینٹ لگا ہوا ہے, جتنا سسٹم ہے, جتنا اسٹیج بنا ہوا ہے, اس طرح سے اس کو الحمدللہ تھام لیتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آندھی اور طوفان اور بارش کچھ نہیں کر پاتی. مجھے یقین ہے کہ یہ وہ بات ہے, امپورٹنٹ بات ہے جو حکمرانوں کے کانوں تک پہنچی یا ان کو دکھائے گا یہ مناظر کہ بھائی یہ قوم بڑی پرعزم ہو کے آئی ہوئی ہے, ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا, نہ آندھی نہ طوفان ان کو کچھ نہیں کر سکا, آپ کیا کریں گے. بہرحال اس طرح کی بات ان کے کہنے کانوں میں پہنچی, انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, یعنی ایک آخری زور لگاتے ہیں. انہوں نے آخری زور ہی لگایا کہ شیلنگ کی, 5 جولائی 1980 پورے اجتماع پر شیلنگ کی گئی, اور ایک
اتنے بڑے
اجتماع پر شیلنگ
ہوئی,
فوج نے سنبھال لیا تھا. بھائی کہ ہم اس وقت تک یہ سوچ رہے تھے کہ مذہبی امور کا جو وزیر تھا, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو محمود ہارون, مسٹر محمود ہارون کے نام سے اس وقت مذہبی امور کا وزیر تھا. پلان تو یہ رہا تھا کہ یہ جو ہم جائیں گے احتجاج کرتے ہوئے, جو ہمارا مظاہرہ ہوگا یہ جائے گا اور جا کے وزارت مذہبی امور کے سامنے کریں گے. لیکن وضعیت انہوں نے پھر جو یہ اس طرح سے شیلنگ ویلنگ کر دی اور یہ سب کچھ ہوا, تو پھر حالات یعنی نوجوان بھی پھر گئے, قوم پھر بھی پھر گئی. انہوں نے کہا بس ختم ہو گیا, اب تو سیکریٹ کو گھیرو, اس پورے کو گھیر لو. یہ جو شیلنگ ہوئی تھی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ پھر یہ سارا کا سارا جتنا بھی اسلام آباد کے اندر اسمبلیز ہیں, اسمبلیز یا صدارتی گھر ہے, پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم کا گھر تھا یا چیف جسٹس جہاں عدالتیں لگتی تھیں, یہ سب تشیعوں نے گھیر لیا تھا. اندر فوج ہے اور باہر سے اس کو ہم گھیرے کھڑے ہیں, اور ہمارے پیچھے پر پولیس اور فوج اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو ایک عجیب سا ایک سما بن گیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور مفلوج ہو گیا. یعنی جنہوں نے کوشش کی 5 جولائی پہنچیں اپنے اداروں میں آفیسز میں, تو وہ نہیں پہنچ پائے. یعنی ہم نے اس طرح سے گھیرا تھا کہ نہ اسمبلی ممبرز آ پائے, نہ ان کے کوئی اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا کارمند اور فلاں آدمی وہاں پہنچ ہی نہ پایا. تو ان کا احساس ہوا, اس لیے شیلنگ شروع ہوئی, انہوں نے کہا بس شیلنگ کرو. بہر اتفاق تھا کہ ہم نے یعنی شاید لکھا ہوا یہ تھا, قسمت یہ تھی کہ ہمیں خون دینا ہے اس راہ میں, تبھی جو ہے یہ مسئلہ حل ہوگا. اور محمد حسین شاد, شورکوٹ کا رہنے والا, جھنگ کا علاقہ ہے, شورکوٹ کا رہنے والا محسن شاد, کہ جس کے اوپر ایک بیچارے کے سر پہ آ کے ایک اسی کی اس شیل لگتا ہے, آنسو گیس کا شیل لگتا ہے, اور اس کا سر اس طرح سے پھٹتا ہے کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچتے پہنچتے شہید ہو جاتا ہے. بس شہادت کیا دیکھنی تھی, خون کیا دیکھنا تھا, تشیع یہاں بالکل ہی جانا وہ
بفر گئی.
اب یہاں سے کنٹرول کرنے کے لیے نہ فوج نہ فلاں, ضیاء الحق کو بتا دیا گیا کہ اگر تم نے نہیں کیا تو بس سمجھو تمہاری, یعنی اس کو اپنی حکومت جاتی ہوئی لگ رہی تھی, کہ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی بلا لو. 6 جولائی صبح ساڑھے آٹھ بجے کے قریب مذاکرات شروع ہوتے ہیں ضیاء الحق سے. ہمارے پانچ افراد یہاں سے جاتے ہیں, دو تین علماء ہیں اس میں, ایک دو ٹیکنوکریٹس ہیں, ایک آدھ فوجی وغیرہ, یہ ہماری طرف سے, اور ہم سب جا کے بہرحال وہاں مذاکرات شروع ہوتے ہیں جو تقریباً صبح ساڑھے آٹھ یا نو بجے شروع ہوئے اور رات ساڑھے آٹھ نو بجے تک چلتے رہے, اور عوام بڑے اطمینان کے ساتھ بھائی کہ رات کو ہی وہ جنازہ آ گیا تھا, ڈھائی بجے پنڈال میں وہ جنازہ آ گیا تھا, ڈھائی بجے سے مراد یہ کہ پانچ کا دن گزار کے, پانچ جولائی کا دن گزار کے, لیکن بہرحال طے یہی ہوا کہ اس کو واپس شورکوٹ بھیج کے دفنائیں, ابھی کوئی احتجاج اور کوئی اس طرح نہ کریں کیونکہ مذاکرات جو ہیں وہ ضیاء الحق دیکھ کہہ چکا تھا کہ صبح مذاکرات شروع ہوں گے. اور چھ جولائی کو آٹھ بجے واپس آتے ہیں, اور آنے کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ آپ کا جو مطالبہ تھا وہ حکومت نے تسلیم کر لیا, یعنی الحمدللہ بہت بڑی فتح اور کامرانی تشیع کو اس چھ جولائی پر ملتی ہے. ابھی تو میں نے واقعہ نقل کیا, اب ہماری کوشش ہوگی کہ
اس میں اس کے اثرات تو جو ہے نا وہ آج تک دیکھ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے, اور اگر آپ بینکنگ میں جائیں تو بہت سارے لوگ اب تک شیعہ نظر آئیں گے آپ کو.
احسن. تو اب جو انشاءاللہ یہ تو وہ تھے کہ جو ظاہری چھ جولائی کے اسباب کس بنیاد پر چھ جولائی وجود میں آئی یہ میں نے بیان کی, اب انشاءاللہ میں اگلی کوشش کروں گا کہ گفتگو میں اس کو زیادہ بات کو کھولا جائے اور اس کے پس منظر میں جو حقائق تھے وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ
صاحب, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین کرام, آپ نے 6 جولائی کے حوالے سے ایک گفتگو سماعت فرمائی مفتی جعفر حسین صاحب کی قیادت میں جو تحریک چلی. انشاءاللہ اس کے اثرات کے حوالے سے اور اس کے بعد جو 6 جولائی میں دیگر واقعات ہوئے 6 جولائی کو, اس کے حوالے سے بات کریں گے. یہ سیریز ہے, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے 4 یا 5 پروگرام میں اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. کل تک کے لیے اپنے میزبان قمر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.